كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت والا ہمارے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم معارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کی شان یہ دیکھی کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے لیے شعر فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے. کیا جی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اچھے اخلاق میں، یعنی خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق حاصل ہو جائے. ان اچھے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہے. اور اسی طریقے سے گناہ سے بچے، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اگر بربنا بشریعت کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو جلدی توبہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور گناہ سے جلدی توبہ کیوں کرنی چاہیے، اس کی مثال میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کپڑے پر چائے گر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بعد میں دھوئیں گے، فوراً. ابھی میرپور خاص کا حضرت والا ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کا سفر تھا، میں حضرت کے ساتھ تھا، تو کسی صاحب بہرحال چائے کا نظم چل رہا تھا تو چائے میرے کپڑے پہ لگ گئی. میں بیٹھا تو حضرت نے دیکھ لیا. یہی ہوتا ہے کہ کپڑے پر میرے چائے گری اور میں نہیں دیکھ رہا. یہی ہوتا ہے شیخ کا فائدہ کہ ہمارے آئے ان کو نظر آتے اور یہ ان کی شفقت ہوتی ہے کہ ہم کو فرماتے، میرے کپڑے پر آئے اور مجھے میں نے دیکھا نہیں، حضرت نے دیکھا اور فرمایا جاؤ جلدی سے اس کو دھو لو. وہاں گیا، فوراً دھو لیا تو کپڑے پر دھبا نہیں پڑا. اور چائے کا داغ ایسا ہے کہ اگر وہ دھبا دھونے میں تاخیر کریں تو وہ دھبا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ایریل اور ٹائٹ سے بھی نہیں دھلتا. وہ دھبا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایریل بھی ہو یا ٹائٹ ہو، وہ اتنا ٹائی ہو جاتا ہے دھبا، اتنا اچھی طرح بند جاتا ہے کہ پھر وہ دھلتا نہیں ہے. اس لیے جس طریقے سے چائے کے دھبے کو دھونے میں تعجیل کی جاتی ہے، آئیے تشریف رکھیں. آپ آگے ہو، آپ آرام سے بیٹھے. تو جس طرح سے چائے پر کا دھبا لگ جائے اس کو دھونے میں تعجیل کی جاتی ہے، جلدی کی جاتی ہے کہ اگر کہ جس دسترخوان پر بیٹھے چائے کا دھبا گرا تو کوئی بیٹھنے نہیں تھا، کہتا بھائی اس کو جلدی سے دھو لو جا کر، کیونکہ وہ دھبا اگر اس نے دھونے میں تاخیر کی تو وہ دھبا اپنی جگہ اتنا مضبوط، گویا اپنے قدم اتنے مضبوط جما لیتا ہے کہ پھر ایریل اور ٹائڈ بھی اسے بھگا نہیں سکتے. اس لیے جس طریقے سے چائے کے دھبے کو دھونے میں جلدی کی جاتی ہے، اسی طرح سے میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ سے بھی جلدی توبہ کریں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت بہت سناتے تھے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، جلدی کرو. حضرت یہ شعر بھی بہت سناتے تھے کہ نہ جانے ابو لالے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور یہ نہ دیکھے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اپنے اوپر اپنے پر نظر نہ رکھے. اور یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے گناہ غیر محدود ہیں، تو یہ تو جملہ ہی غلط ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کو آپ یوں سمجھے کہ دو طریقے سے اس کو ناپا جا سکتا ہے، یا تو وہ عمر کی ایک حد ہوگی، یا گناہ کی تعداد یعنی کاؤنٹنگ میں لائیں گے. اگر عمر کی حد ہوگی تو انسان کی زندگی محدود ہے، 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال 100 سال 1000 سال 1 لاکھ سال. اگر ایک انسان 1 لاکھ سال کا بھی ہے تو محدود ہو گیا. اچھا دوسری طرف گناہوں کی تعداد گنتی کریں، 10 گناہ 20 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب، تو خربوں کے اعتبار سے بھی گناہ کی تعداد کہیں نہ کہیں آئے گی. تو دونوں طرح کیا ہو گئے؟ گناہ محدود ہو گئے. دادا جب گناہ محدود ہے تو یہ جملہ کہنا کہ میرے گناہ غیر محدود ہے، یہ تو جملہ درست نہیں ہے. اور دوسری طرف جس مالک نے گناہوں کو معاف فرمانا ہے وہ مالک غیر محدود ہے، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بڑائی، ان کی رحمتیں، ان کی صفت مغفرت، صفت عفو، معاف فرمانا اور بخش دینے والی جو صفت ہے وہ غیر محدود ہے. تو اس غیر محدود عظمت والے مالک کو محدود گناہ معاف کرنا کیا مشکل ہے؟ جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرفت کے مضمون کو پیش فرمایا کہ یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. آگے تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر آگے آگے ہو جائیں، بس آپ ادھر آگے ہو جائیں، وہ ٹیک لگا لیں گے نا، ادھر ادھر آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیے، انہیں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جائیے. ہاں ادھر ادھر بیٹھ، ادھر تشریف رکھے. تو سینئر یہ سینئر لائن خطے سن تو اللہ تعالی کی صفت جو کہ غیر محدود ہے اور ہمارے گناہ ثابت ہو گئے کہ محدود ہے، چاہے عمر کے اعتبار سے ہوں چاہے اپنی تعداد کے اعتبار سے ہوں. اور اللہ تعالی کی جو صفت مغفرت و رحمت ہے وہ غیر محدود ہے، تو اس غیر محدود صفت کے ساتھ محدود گناہ کو معاف کرنا کیا مشکل ہے؟ اور یہی بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی، فرمایا یہ مانگا کرو، یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس کو ہمارے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے. لا تضرہ الذنوب کا الافلام یہ صغرا کا علاوہ گناہ کی کوئی بھی قسم ہو، یعنی کوئی آدمی کافر بھی ہو جائے، کفر اور شرک بھی بکے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ضلالت اور گمراہی کے کس اندھیرے کس پستیوں سے بھی وہ کوئی حرکت کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اور پھر آگے فرمایا ولا تنقصہ المغفرہ، اگر اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کا جو مغفرت کا خزانہ ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. لا نفی جنس کا لے لے تو نقصان کثیر یا نقصان قلیل کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا. تو وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر وہ مغفرت فرمائے
تو ان کے مغفرت کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. یعنی یہ معرفت کا کتنا عجیب مضمون سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے اپنے شیخ کی زبان سے سنا کہ جس کو ہمارے گناہوں سے، اے وہ ذات کہ آپ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور مغفرت فرمانے سے آپ کے مغفرت کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. فاغفر لی، اس چیز کو بخش دیجئے، مالا ینقصک، جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہب لی مالا ینقصک، فاغفر لی مالا یضرک، وہ چیز ہمیں ہبا فرما دیجئے. اس طرف کو آ جائیں، ادھر آ جائیں. یہ سینئر کی جو سینئر لائن چل رہی ہے نا، ادھر خط یمین. ہاں یہ بیٹا تھوڑا ہمزہ اس طرف ہو جاؤ، اس خط یمین میں. جی ماشاء اللہ، امین اللہ، اللہ اپنے کرم سے. تو اے وہ ذات، یا ملا تضر الذنوب، اے وہ ذات کہ جس کو گناہوں سے نقصان نہیں ہوتا اور مغفرت فرمانے سے جس کا نقصان نہیں ہوتا، تو فہبلی مالا ینقصک، وہ چیز ہمیں ہبا فرما دیجئے کہ جس سے آپ کا نقصان نہیں ہے. یعنی ہم اگر ریال دیں، پیسہ دیں، ہمارا نقصان ہے، لیکن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معرفت کا مضمون کتنا عالی مضمون ہے کہ وہ چیز دے دیجئے جس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں. اور وغفلی مالا یضرک، اس چیز کو بخش دیجئے کہ جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ضرر نہیں پہنچایا. اللہ کیا عجیب مضمون. تو پتا چلا کہ ہمارے گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اور مغفرت عطا فرمانے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ایسی چیز کو مانگنا کیا مشکل ہے. بات ہے کہ ہمارا قلب، ہم اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور گناہ اپنی کثرت کے باوجود، کتنے ہی کثیر گناہ، غیر محدود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمتوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. یہ تھوڑی کہ اتنا زمانہ ہو گیا کہ بھائی اب نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے اتنا نہیں، یہ تمہیں اتنے گناہ نہیں. بھائی فرشتے ہمارے مٹاتے مٹاتے، وائٹو لگاتے لگاتے تھک جائیں گے، کتنا ڈیلیٹ کے بٹن دبائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا آسان ہے کہ ایک اس میں سارے سلیکٹ ہوئے، ڈیلیٹ آل دبایا اور سب غائب. کیوں جناب؟ سارے اڑانا آسان ہے نا، کہ سلیکٹڈ سلیکٹ آل کیا، ڈیلیٹ دبا، سب غائب. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بس ضرورت کس کی ہے؟ اس کے بدلے میں جو قیمت دینی ہے وہ کیا؟ ایک آنسو بحال ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، مشہور حدیث شریف ہے. اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا. ادھر آ جائیں، آگے طاہر کے آگے بیٹھ جائیں، خط یمین میں. ماشاءاللہ ممبر بڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کہ کانا فی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99. اس کے بھی دل میں آیا کہ یار میں بھی کچھ مغفرت کی طرف، کیا مجھ جیسا گنہگار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے. تو اس زمانے کے فاتا راہبن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے جا کر قصہ کیا، پیش کیا کہ ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے. یعنی ایک قتل کی وہ، ایک گناہ کی وہ قسم ہے کہ جس کا ہماری ذات سے تعلق ہو، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا حقوق العباد سے بھی تعلق ہو. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں مل کر، اس لیے کہتے ہیں اس گناہ کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر قتل جیسا گناہ، خطرناک اور بڑے گناہوں میں اس کا بہت بڑا گناہ ہے، قتل جیسا گناہ.
اور اس نے 99 قتل کیے تھے لیکن اس کے دل میں بھی آیا, اس نے کہا راہب کے پاس آیا, فاتا راہبن. ملا علی قاری محدث عظیم جن کے حضرت عبارتیں ایسے سناتے تھے ماشاءاللہ کے, بس گویا کہ حفظ تھی حضرت کو 11 جلدوں میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس راہب کے بارے میں, وہ راہب تھا کون؟ فرماتے ہیں کہ وہ راہبن ای عابدن زاہدن, وہ عابد تھا زاہد تھا, لیکن معتزلا عن الخلق ومقبلا الى الحق غالبا عليه الخوف, اس پر خوف کا غلبہ تھا, مخلوق سے کٹا ہوا اور ہر وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو اسلام شریعت کا مزاج ہے کہ رہبانیت کو پسند نہیں کیا, اس لیے ہمارے بزرگ بھی مخلوق سے کٹ کے نہیں رہے, لوگوں میں رہے. اس لیے ہمارے قادری کٹ کے نہیں رہتے تھے, لوگوں میں رہتے تھے. اس سے طبیعت میں اعتدال آتا ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت والا شادی کی بڑی ترغیب دیتے تھے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنی صحت کے زمانے میں, پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, غیر شادی شدہ کو خلافت بھی نہیں دیتے تھے جس میں یہ فقیر بھی ہے. لہذا جب میرے ہاں میری شادی ہوئی نا تو حضرت نے مجھے مجاز صحبت بنایا, اور جب میرا بچی کی ولادت ہوئی اس کے بعد حضرت والا نے مجھے خلافت دی. اور فرماتے بھی تھے کہ یہ جب اولاد ہو جاتی نا تو انسان کی طبیعت میں اعتدال آ جاتا ہے. بیوی پہلے وہ آدھا تو وہ ٹھیک کر دیتی ہے, وہ ٹھوک بجاتی ہے کہ آدھا تو وہ ٹھیک کر دیتی ہے, پھر جو کسر رہ جاتی ہے نا, جو کام بیوی نہیں کروا سکتی وہ بچے کروا لیتے. محبت ہے نا بیوی سے, اگر رات کو 2 بجے بیوی, 1 بجے بھی بیوی آنکھ کھولے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, چلے ہسپتال لے چلے, اگر چپ کر کے کاربونیٹ مکسچر پیو اور سو جاؤ, صاف کا پانی پیو, یہاں جو دوا ملتی ہے مجھے پہلے معلوم نہیں, بہرحال وہ چپ کر کے پیو اور سو جاؤ, مجھے صبح دفتر پہ بھی جانا ہے. باقی جملہ حذف کر رہا ہوں. اور اب 1 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو پتا چلا شور سے جو بچہ رو رہا ہے, کیا بات ہے جی؟ پیٹ میں درد ہو رہا بچے کے, بھی نہیں گا. اب وہ صاحب جو کہ شلوار اور بنیان پہن کر سو رہے ہیں, میں نے کراچی میں یہ منظر دیکھا, اسی حالت میں بغیر چپل کے بچے کو لے کر بھاگتے ہیں. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. کیونکہ حقیقت ہے اس میں, جو محبت اولاد سے ہوتی ہے وہ بیوی سے نہیں ہوتی, ایک فیکٹ ہے. اس لیے میں اس پہ بیوی کی توہین نہیں, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے, جتنا حضرت اس پر سمجھاتے تھے کہ دیکھو حقوق کا خیال رکھو, بیویوں کو سمجھاتے تھے دیکھو اپنے شوہروں کی خدمت کو اپنی جنت سمجھو, دونوں کو. تو ظاہر بات ہے 2 پہیے ہیں جناب, کیسے ایک بھی پنکچر ہو جائے گا کیسے چلے گا؟ ایک پاگل جو ہے, ایک صاحب جو ہے وہ گاڑی پنکچر ہو گئی تو ایک پاگل بیٹھا دیکھ رہا تھا. ہوا یہ کہ وہ اس کے جو نٹ تھے اس نے ٹائر نکالا تو 4 نٹ تھے وہ غائب ہو گئے. اب وہ بڑا پریشان, تو ایک پاگل بیٹھا تھا, تو پاگل نے کہا بھائی تم ایک کام کرو, بکیا 3 ٹائروں میں سے ایک ایک نٹ نکال کے اس میں لگا دو, 3 3 نٹ سب کے برابر ہو جائیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ وہ پاگل خانہ تھا اس کے باہر وہ کھڑا تھا, اس نے کہا کہ یار تم تو پاگل ہو, تم ایسی بات کیسے بتا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں بیوقوف نہیں. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دادا جب جوان ہوتا تھا تو پوچھتے تھے ہاں بھائی شادی کب کر رہے ہو, پوچھتے تھے حضرت, تو اس سے طبیعت میں اعتدال آتا ہے. اور وہی میں نے کہا نا, جو کام بیوی نہیں کرا سکتی وہ بچے کرا لیتے ہیں. یہ ایک عجیب چیز ہے, محبت کی بات ہے. تو وہ جو راہب تھا اس راہب پر عابد تھا, عبادت گزار تھا, زہد والا تھا, لیکن اس پر خوف کا غلبہ تھا.
اس خوف کے غلبے کی وجہ سے اس سے پھر جب اس نے قصہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے 99 قتل کیے ہیں الہو توبہ، کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو چونکہ اس پر وہ تھا حالت، اس نے کہا لا، اس نے کہا نہیں بھائی. تو وہ جو قاتل تھا 99 قتل کیے ہوا، اس نے کہا بس بھائی تیرے بھی وہ سینچری پتہ چلا پرانی چلی آ رہی ہے، اس نے پوری سینچری مکمل کر لی. اور سینچری دیکھنے کا مزہ وہ اتنا مزہ ہے کہ وہ تو دفتر بھی نہیں، اور جماعت کی نماز بھی اس پہ قربان ہے، اس سینچری پڑھتا. اپنے فیوریٹ کھلاڑی اور اس کی سینچری دیکھنا، واہ واہ کیا بات ہے جناب. اور کلین بولڈ ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو اس نے سینچری پوری کی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ اس نے نہ کیوں کہا، تو فرما اس کی تین وجوہات لکھی. فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس پر خشیت کا غلبہ ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کا جرم گناہ کرنا، وہ اتنا بڑا جرم، پھر قتل جیسا جرم، پھر ایک جرم نہیں، ایک قتل نہیں بلکہ 100 قتل، 99 قتل لگا. اس لیے اس نے اس خشیت کی وجہ سے، غلبہ خشیت کی وجہ سے کہا نہیں بھائی تیری توبہ نہیں ہو سکتی. فرما دیے دوسری وجہ یہ ہوگی، وَإِمَّا جَاهِلًا مِّنْهُ بِعِلْمِ التَّوْبَةِ، کہ وہ شخص توبہ کے علم سے ناواقف تھا، بے خبر تھا. اللہ اکبر، کہ اللہ تعالی کی رحمت پر اس کی نظر نہ گئی، وہ خشیت کے غلبے کی وجہ سے اتنا اس طرف ہوا کہ اس کو اللہ تعالی کی رحمت پر نظر نہ گئی کہ اللہ تعالی کا کیا بگڑتا ہے اس میں. وَإِمَّا جَاهِلًا مِّنْهُ بِعِلْمِ التَّوْبَةِ، ناواقف تھا توبہ کے علم سے. اور فرماتے ہیں تیسری وجہ، فرماتے شاید تیسری وجہ یہ ہوگی، وَإِمَّا لِتَصَوُّرِ عَدَمِ امکانِ ارضائِ خصومی عَنْ، مضاف مضاف لے بن کر اس طرح آخر تک، پھر وہ اس کا مضاف ہو اس کا کہ اس نے یہ تصور کیا، یہ تصور کیا کہ ایک آدمی اگر ایک قتل کرتا ہے تو اس کے خصوم یعنی اس کے وارثین ہوتے ہیں، اہل حقوق ہوتے ہیں، ایک قتل کا بدلہ یا تو قصاص سے دے گا، خون بہا دے گا، دیت دے گا، یا معافی مانگے گا. چلو ایک کے مقتول کے وارثین نے یہ معاف کر دیا، یا دیت لے لی، یا قصاص کر لیا. یہاں تو معاملہ 1, 2, 4, 10 کا نہیں، 99 کا معاملہ ہے. تو 99 مقتولین کے ورثہ کو سے معافی، یا خوبہا دیت، یا قصاص. لتصور عدم امکان، اس کے تصور میں آئے گا بھائی یہ تو اس کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا اللہ. اس لیے اس بات پر جو ہے اس نے بھی اس کو قتل کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جو اللہ والے جو عارفین ہوتے ہیں، خصوصاً جن پر شان رحمت غالب ہو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ان سے رابطہ کیا کرو، خصوصاً جن پر شان رحمت غالب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بھی لکھا رکھا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، اس طرح کی کہ میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی اور میری رحمت آگے نکل گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا سبعت ابواب. اور حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں. بزرگ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جنت کے تو 8 اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. فرماتے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھا دی کہ جہنم کے 7 دروازے رکھے تو جنت کے 8 دروازے رکھے. سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی، رحمت آگے بڑھ گئی. یہ بندوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے کہ دیکھو اگرچہ 7 ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں، ڈنڈے 7 ہیں اور انڈے 8 ہیں. اس کے بعد اس قاتل کے چونکہ دل میں تو تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لہذا اس کو تڑپ تھی. سن لے دو جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. بہت کثر سے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. لہذا اس کے بعد وہ تلاش میں تھا، ایک عارف عالم ربانی کے پاس پہنچا، اس کو قصہ بیان کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ائت قریۃ کذا و کذا، اس بستی کو تو چھوڑو اور اس بستی سے نکلو اور فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ والے بستے ہیں. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ ذوق ہے. ہمار رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیش ماں باشی کہ بخت معبود، کہ میرے محبوب اللہ والا ہم آپ سامنے رہے میرے، کہ بخت معبود کہ آپ میرے نصیبہ ہیں، اور جانے ماں از وصل تو سج جان شود، کہ میری جان آپ کی ملاقات سے سینکڑوں جان ہو گئی. تو اس بستی کو چھوڑو، اللہ والوں کی بستی میں جاؤ. اس نے بات مانی، وہ چلا. روایت مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں علماء سے، رستے میں تھا کہ موت کا وقت آ گیا. فأدركه الموت، موت نے اس کو پکڑ لیا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. حضرت والا کا خود کا شعر ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان. حضرت موت کا دھیان کے معنی جو حضرت والا سمجھاتے تھے، علماء نے فرمایا موت کا دھیان کے معنی نہیں موت موت موت، اتنا موت کا دھیان کیا کہ موت نکل گیا، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کام کر رہے ہیں آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کو دیکھنا ہے. کہ دنیا کے عارضی مزے کی خاطر سے آخرت برباد کرنا، اپنی جان کو، مال کو، آبرو کو، وقت کو دین پر لگا دیں، اس سے فائدے ملے. شریعت نے ہنسنے سے بھی منع نہیں کیا، اچھا کھانے سے بھی منع نہیں کیا. خراسان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ بہت موٹے تھے. تو جب وہ اور اپنے وقت کے فقیہ تھے اور محدث اور مجتہد تھے، جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو عمرے کے موقع پر محدثین، فقہا، علماء کا چونکہ موقع رہتا تھا، تو لوگ اہتمام سے سفر کرتے تھے کہ ہم ان سے استفادہ کریں گے، کیونکہ مرکز ہے. لہذا یہ حضرات بھی پھر اللہ تعالی کی محبت، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع محبت پلائے کرتے تھے. تو جب وہ آئے تو لوگوں کو پتہ چلا وہ کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو ملنے کے آئے تو دیکھو وہ اتنے موٹے. اب ہم جیسے تو بیوقوف ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو وہاں کے زاہد مشہور اور اتنے موٹے. تو فرمایا کہ اسلام کی خوشی سے میں پھول کر کپا بن گیا، ایمان لانے کی خوشی سے میں پھول گیا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ کتنے لطیف پیرائے میں انہوں نے سمجھایا. امام صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے. تو اس بستی سے وہ چلا، موت آ کا وقت آ گیا. گرتے گرتے اس نے ادا دکھا دی کہ سینہ اس کی طرف کر دیا، ذرا سا آگے کھسک گیا. عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے دونوں پہنچ گئے. جب عذاب کے فرشتے کسی گناہگار کو لینے آتے ہیں، کافر کو، تو جہنم سے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، چونکہ انتہائی بدبودار اور ان کی شکل بھی بہت خطرناک ہو، کہ جس سے اور وہ پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. اور جب کسی صاحب نسبت اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں، جنت سے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں جو کہ خوشبودار ہوتا ہے.
اور وہ فرشتے بھی خوبصورت حسین جمیل ہوتے ہیں جس سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. اب دونوں فرشتوں میں ہو گئی کہ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ 100 قتل کا مجرم ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ توبہ کرنے چلا تھا, اگرچہ 100 قتل کی ہے لیکن یہ توبہ کرنے کو چلا تھا. تو رحمت کے فرشتوں کی اس بات پر عذاب کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں توبہ کرنے چلا تو تھا, بیٹھ جائیں اوپر, کوئی حرج نہیں ہے, حضر ہے, آپ بیٹھ جائیں. اور بھی کسی کو عذر ہو تو بلا تکلف اوپر بیٹھ سکتا ہے. تو رحمت کے فرشتوں کی اس بات پر عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے چلا تھا لیکن ابھی توبہ کی تو نہیں تھی. اس نے جتنے مخالفے کیے ہیں ابھی تو سب اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کیسے ہی ایگزٹ کر جائے گا. کہ ساحر نے سلامتی کا کہا بھی تھا اور یہ تو ابھی سلامتی اس کو نہیں مل سکتی, اس لیے ایئرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے. جو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا یہ ہمیں پکڑواتے ہیں کہیں نہ کہیں. پتا چلا ایئرپورٹ پر بھر سر محضر اس وقت پکڑے جا رہے ہیں, لو جی آپ جا نہیں سکتے, کیسی چھپکی ہوگی. اس لیے توبہ کرنا اس میں ہمارے لیے آفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوحا, اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ فرمایا کہ اچھا بھائی یوں کرو کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے قیسو ما بینہما, پیمائش کر لو. اگر جس بستی گناہگاروں کی بستی سے جا سے اچھلا تھا اگر وہ بستی قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اور اگر اللہ والوں کی بستی جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اگر وہ بستی قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین دونوں زمینوں سے فرمایا اور اللہ والوں کی بستی کی زمین سے فرمایا کہ تقربی, تو قریب ہو جا کہ کیونکہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں, اور اس زمین سے فرمایا کہ تبادی, تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل بعد رہتے ہیں. اب پیمائش کی, تم نیکوں کی بستی قریب نکلی اور وہ بستی آ گیا. سبحان اللہ. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہ, ہمارے گناہ کتنے زیادہ. حضرت یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اگر چاہے گناہ زیادہ ہیں بھائی معافی بھی تو مانگو, آزما کے تو دیکھو. کیا اللہ تعالی مجبور ہے کہ بھائی اتنے گناہ تو ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے, اگر آپ نے اسپیڈ جو ہے وہ 10% تک تو ہم معاف کر دیں گے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ ایئر لائن میں تعلقات ہیں تو ہم جو اتنا پرسنٹ تو چلو ٹھیک ہے ہم الاؤ کر دیں گے, ہمیں زیادہ اس سے زیادہ نہیں. یہ سب بے بس لوگوں کی باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہ صاحب قدرت ہے. سارا عالم گناہ سے بھر جائے, ایک شخص اتنے گناہ کرے پورا عالم بھر دے, اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بھی معاف فرمانا کچھ مشکل نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحمت کو سمجھائے کہنے کے لیے اس بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر کیا جس نے 100 قتل کیے کہ وہ بھی بخش دیا گیا. البتہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سوالات قائم کیے. حضرت فرماتے ہیں ایک سوال تو یہ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے بھائی تم ناپ تول کرو, اور دوسری طرف چپکے سے زمین کو فرمایا کہ تو قریب ہو جا اور اس کو فرمایا تو دور ہو جا, یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام, حضرت نے فرمایا اس کا نام ہے ھذا فضل فی صورت عدل, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو عدل کی صورت میں ہے. جیسے باپ بچے کو کہتا ہے, بچے کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے چل کے آ, جب تک بچہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا باپ بھی آگے نہیں بڑھتا, اٹھاتا نہیں ہے, اور جب وہ ایک دو قدم اٹھاتا ہے لڑکھڑاتا ہے, باپ اس کو گرنے نہیں دیتا, جلدی سے لپک کے اٹھا لیتا ہے. تو باپ فضل کرنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے تو عدل تو دکھا, ورنہ اگر ہم نے تجھے ایسے ہی اٹھا لیا. جیسے حکیم الامت تھانوی ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک عورت جا رہی تھی, اپنے سوتیلے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوتا,
اور اپنا سگے بیٹے کو چلا رہی تھی.
کسی نے کہا کہ دیکھو کتنی اپنے سوتےلے بیٹے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے کہ اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. حکیم الموت فرماتے اس نے کہا کہ تم سمجھے نہیں, یہ جو میں اپنے بیٹے کو جس کو چلا رہی ہوں نا, جو چل رہا ہے تم اس کو ظلم سمجھ رہے ہو, حالانکہ میں اس کو چلنا سکھا رہی ہوں اور اس کو چلنے سے محروم کر رہی ہوں. ایک مثال سے سمجھا ہے. اس پر اب ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو اسی طرح سے اگر شیخ مرید کے ساتھ, استاد شاگرد کے ساتھ, باپ بیٹے کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, اصلاح کی بات کرتا ہے, تو یہ حقیقت میں اس پر احسان کرتا ہے. کیونکہ ہماری برائی ہے نا, ہماری برائی ایسی ہے کہ کون بولے گا. دیکھیے جہاز کتنی تیز رفتار سے دوڑتا ہے, ہزار ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے, اور بلندی آلٹیٹیوڈ 40,000-50,000, اور جو جنگی تیار ہے وہ 60,000-70,000-80,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, جو جہاز کتنے مسافروں کو لے کر جاتا ہے, ہزار ہزار 12-1200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے اور 50,000-50,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے, یہ جہاز ریورس نہیں ہو سکتا. کسی عجیب بات ہے نا, جو اس کو جہاز آخر کہتے ہیں, صاحب جہاز پیچھے چلتا تو ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اصل میں وہ جو پیچھے جاتا ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے, وہ اس کو پیچھے دھکا دیتی ہے, اس کو ٹگ بولتے ہیں. وہ ٹگ ہے ہمیں ٹھگتی ہے. اور جو جہاز جو سمندر میں ہوتا ہے اس کو ٹگ بول بولتے ہیں. کتنے بڑے جہاز کو چھوٹی سی کشتی ایک ٹھیل رہی ہوتی ہے, وہ ٹگ بوٹ کہلاتی ہے. تو ریورس ہونے کے لیے وہ ٹگ بوٹ کام کرتی ہے. اسی طرح سے ہماری عبادات, ہمارا علم, ہمارا بزرگوں کی صحبت اور خدمت میں رہنا, اگرچہ کتنا زیادہ ہو, لیکن کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہمیں ریورس بھی ہونا پڑتا ہے. ایسے مواقع آتے ہیں ریورس بھی ہونا پڑتا ہے, لیکن یہ بغیر شیخ کے نہیں ہوتا. انسان اگر اپنے سر پر شیخ رکھے پھر وہ ریورس کرتا ہے, اور جب ریورس ہوتا ہے نا, جتنا ریورس ہوتا ہے اتنا تیز آگے بڑھتا ہے. حضرت نے اس کی مثال دی کہ دیکھیے جب گیند کو آگے پھینکتے نا تو جتنا آگے پھینکنا ہوتا ہے ہاتھ اتنا پیچھے لے کر جاتے. کیسی مثال سمجھایا کہ گیند کو اگر آپ نے یوں پھینکیں گے تو اس میں قوت نہیں لگے گی, تو جتنا پیچھے لے کر جائیں گے اتنی قوت زیادہ لگے گی. لہذا شیخ بعض ایسے حالات اور مواقع آتے ہیں کہ پیچھے جانا ضروری ہو جاتا ہے, لیکن یہ کون کرائے گا؟ پوری دنیا میں کوئی ہم لوگوں پر کوئی ایک تو آدمی ایسا ہو ہم کسی کی بات مانیں گے؟ یقیناً نہیں مانیں گے. ہمارے میں مجھ سمیت مزاج ایسا کہ مجھے کوئی کچھ کہے میں تھوڑی چھوڑوں گا اسے, کیوں سنوں گا کسی کی. لیکن چلو کسی کی نہیں سنے, پوری دنیا میں کسی ایک شخص کو تو اختیار دیں کہ جو ہمیں کوئی اچھی بات بتا سکے, جو ہماری کمی کو کوتاہی کو ہمیں بتا سکے. اس کا نام شیخ اور رہبر اور مرشد ہے, اور ہمیں جس کو پیر بھی کہتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں کوئی بولے گا تو ہم تو 10 باتیں اسے سناتے ہیں, تاویلات کرتے ہیں. لیکن ایک تو شخص ہونا جس کو ہم یہ بھی اختیار دیں, اس کو اتنا تو اختیار دے دیں وہ ہمارے کان پکڑے. پوری دنیا میں کسی ایک کو تو اختیار دے دیں جناب کہ جو ہمارے کان بھی پکڑے, کہ نہیں تم غلط ہو, تمہارے دعوے, تمہارے دلائل, تمہاری تاویلات سب اپنی جگہ, لیکن تم غلط ہو. یہ شیخ کا کام ہے. تو وہ اللہ تعالی کا فضل ہے. جس طرح بچہ باپ کہتا ہے کہ چل تو صحیح, جب تک بچہ کھڑا رہتا ہے باپ بھی حرکت نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی بچہ ڈگمگاتے قدوم کے ساتھ, ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ متسلسل ہلتا جلتا بچہ آگے بڑھتا ہے اور ایسے ڈولتا ہے, ابھی گرنے نہیں لگتا کہ باپ لپک کر اس کو اٹھا لیتا ہے. یہ ہے, یہ باپ کا فضل ہے. لیکن کہتا ہے تو کچھ حرکت کر. رضا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا, ادھر فضل ان کا اصل میں کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. اور دوسرا سوال قائم کیا جو اہم ہے, یقیناً
کہ 100 قتل کا مجرم کیسے بخشا گیا. کیونکہ قتل کے مجرم کے لیے یا تو معافی مانگے وہ رسا سے یا دیت دے یا قصاص کرے, اور اس نے یہ تینوں کام میں نہیں دے, ایک بھی کام نہیں, پھر بھی بخش دیا گیا. اس پر علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ ایک اپنے زمانے کے پرانے محدث اور بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نقل نقل کیا جو حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا رضی عن عبده وقبل توبته تکفل برضا خصومه, کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے راضی ہوتے ہیں, جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے خصوم کے مقابلے میں کفیل بن جاتے ہیں. یہاں تو کفیل کے لفظ کا مزہ ہے نا. اور حضرت والا ہنس کر فرماتے تھے بھائی کفیل تو وہ ایسا ہونا چاہیے کاف تمثیل کا ہو, یعنی مثل فیل ہو, تگڑا ہو, اور جس کا کفیل اللہ تعالیٰ ہو جائے. یعنی جو خصوم ہیں اہل حقوق ہیں ان کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اس پہ حضرت ایک دعا فرماتے تھے, فرمایا اس پہ حضرت ایک دعا اسی مضمون سے دعا بنائی تھی, اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے خصوم کو راضی کرنے کی کفالت آپ لے لیجیے. سبحان اللہ, یہ دوسری بات فرمائی. اب اس پر یہ آیا کہ اس لیے فرمائے کہ مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کی شرائط, توبہ کی 4 شرطیں. نمبر 1, اس گناہ سے الگ ہو جائے, اس گناہ کو چھوڑ دے. ایسا نہیں گناہ میں مبتلا بھی ہے, جیسے عورت کو دیکھ رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, توبہ توبہ. جیسے کعبہ شریف میں ایک صاحب نے حضرت سے کہا, میرے شیخ سے, کہ حضرت یہ دیکھیے یہ انڈونیشین عورتیں جو ہیں سفید برقع, خود بھی سفید, عمرے کا نور, کیسی بالکل کبوتری معلوم ہو رہی ہے, ان کے چہرے پر کتنا نور ہے. حضرت والا رحمت اللہ فرمایا اتنا تم پیسہ خرچ کر کے آئے ہو, تم ان کبوتریوں کا نور دیکھنے آئے ہو یا کعبہ شریف کا؟ اور پھر ہنس کر فرمایا اچھا خود بھی دیکھ رہا ہے, ملا کو بھی پھنسا رہا ہے, تاکہ قیامت کی کہہ دینا میں ملا بھی شامل تھا. کیا علامت ہے؟ تو گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 2, اس پر ندامت بھی ہو, ہاں آہ نکل جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات بڑی پیاری بات ہے, فرماتے ہیں التوبۃ ہی الندامہ, توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے, وہ ندامت ہی تعلم القلب, ندامت نام ہے دل کے دکھنے کا, آہ نکل جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. اور تیسری ایازم عزما جازما اللہ یعود الی مثلہا ابدا, پکا ارادہ کرے, پکا عزم جازم ہو, اب یہ نالائق حرکت نہیں کروں گا. اگرچہ عین توبہ کی حالت میں عزم جازم کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے شیطان پھونکے گا, ارے بڑے آئے تو اور تیرے جیسوں کی بڑی توبہ دیکھی ہے میں نے, ابھی تو چوہے حج کر لیا, پھر تجھے 900 چوہے کھلاؤں گا. تب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں, وسوسہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, تو یا اللہ میں اپنی توبہ کے ارادے کی استقامت آپ سے مانگتا ہوں کہ میری مدد بھی فرما دیجئے. بار بار میں نے وعدہ کیا, ارادہ کیا, بار بار میں گر گیا, مجھ پر فضل فرما دیجئے, اس کو بھی اللہ سے مانگ لے. تو حضرت فرماتے شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے, وہی وسوسہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بن گیا. اور چوتھی شرط ہے, وہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حقوق باقی ہے تو ان کی ادائیگی کریں. مثلا نماز قضا ہے, ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک, اب یہ جو موبائلوں پر ایس ایم ایس چلتے ہیں نا, اس میں احادیث مبارکہ کے نام پر اور وہ باتیں چلتی ہیں بھیجتے ہیں, یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے. پھر اس میں رت و یابس کیا عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں, وہ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. جیسے ایک مشہور ہے ایک بات
کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. اور یہ حدیث شریف کے نام سے مشہور ہے, یہ حدیث شریف نہیں ہے. اسی طرح سے رمضان شریف کے زمانے میں ایک ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, بہرحال میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ تاکہ ہوشیار ہو جائے, نقال سے ہوشیار ہو جائے, اصلی چیز کے لیے ٹریڈ مارک دیکھ لے کمپنی کا, اور وہ کمپنی کا ٹریڈ مارک کیا ہے علم ہے, زیادہ علماء سے پوچھیں. اس لیے کوئی بات ہو, جی ایک صاحب بھلے صاحب نے کہا تھا مجھے یہ بات کہی تھی, ارے بھائی عالم تھا؟ نہیں جی عالم تو نہیں تھا. تم نے عالم کی بات معتبر؟ یا جو کہہ رہا ہے وہ کسی عالم کا حوالہ دے تو سمجھ میں بھی آ. تو اور وہ چلتی ہے کہ جی رمضان شریف کے کالبن آخری عشرے میں اور جمعہ تل ودا کے موقع پر یہ دو رکعت پڑھو, اس میں یہ پڑھو, اس میں وہ پڑھو, تو آپ کی جو قضاء عمری ہے نا وہ سب معاف ہو جائیں گے. سنی ہوگی ایسی بات میں؟ تو ایسا ہوتا ہے, تو یاد رکھیے کہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. نمازیں قضا کرے, روزے ذمہ ہیں روزے رکھے, قرضہ لیا ہے قرضہ واپس کرے, زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی ہے زکوٰۃ اتنے عرصے کی ادا کرے, ماں باپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہے ان سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے, بیوی کے ساتھ کچھ سلوک کا معاملہ ہے اس کو اچھا کر لے. تو اپنا حساب کتاب یہ ضروری ہے. اور اگر مان لو اب ایک آدمی مقروض ہے, اس نے قرضہ لیا ہوا ہے, وقت مقررہ پر قرضہ ادا کرنا چاہیے, یہ بھی مسلمان کی اسلام اور ایمان سے اس کا تعلق ہے. یہ نہیں کہ وقت مقررہ آیا رستے بدل بدل کے جا رہے ہیں کہ جی جدہ سے قسیم بھاگ جاؤ, وہ قسیم تھوڑی آئے گا, اینڈ ٹائم. بلکہ اگر مان لو کہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ اس کے پاس جائے, اس کو کہے کہ بھائی صاحب میری یہ مجبوری ہے, فیس کرے. وہ کہتے ہیں جی فیس کرے, فیس بک پر پروفائل تو بڑے شوق سے بناتے ہیں, پھر کعبہ شریف میں جا کر تصویر کھچوا کر وہ بھی لگاتے ہیں. جیسے ہمارے ملکوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ تو دے دے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, اللہ تجھے حج کرائے گا, تیرے نصیب کھل دے گا. فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو ہے وہ طوطے سے فال نکلواتے ہیں اور لوگوں کو امیر بناتے ہیں, خود فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب سے میں نے ایسے ہی کہہ دیا, میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں گے, مہربانی کر کے آپ اپنے لیے کر لیں. پھر تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنی باتیں سنائیں, سبحان اللہ, وہ میں نقل بھی نہیں کر سکتا. بھائی تیری دعا سے دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے تو اپنے لیے کر لے, حالت دیکھ کیا بنائی ہوئی ہے. تو قرضہ آیا تو اس کے پاس جائے کہ بھائی میری یہ عذر ہے, میری یہ مجبوری ہے, آپ مہربانی کر کے اتنے سب. دادا جس آدمی کو اگر کوئی نہ ہو تو اس کو چاہیے, یہ پسندیدہ عمل ہے کہ مہلت دے دے, مقروض کو مہلت دینا یہ بہت ثواب کی چیز ہے. قرضہ دینے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر مان لو 200 ریال قرضہ دیا 3 مہینے کی مہلت پر, روزانہ 200 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہ کر, ایسا نہ ہو کہ اب 200 ریال تو دے دیا یا کچھ پیسہ دے دیا, اب جناب خود جو ہے وہ ہسپتال داخل ہو گئے, 2000 ریال خرچ ہو گئے, کہ اب مولوی صاحب نے ایسی فضیلت بتائی تھی کہ ہائے بس. کہ اس فضیلت کی برکت سے 2000 ریال کا خرچہ ہو گیا, کیونکہ میرے دل کی رفتار ڈس بیلنس ہو گئی اور میری ای سی جی جو ہے وہ اب نارمل ہو گئی. بہرحال دونوں طرف کی بات ہے کہ وہ اتنی فضیلت ہے. اگر کسی آدمی کو ہو, جیسے ہوتا ہے انسان کبھی بے روزگار ہو جاتا ہے, کبھی اس کے لیے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, تو یہ خود ایک عبادت کی چیز ہے. لیکن جو قرضہ لے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ یہ کہ وقت پہ ادا کرنے کی فکر کرے, کوشش کرے, اور بھاگے نہیں, بتا دے کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ بھائی یہ مجبوری, آپ میرے ساتھ تھوڑا تعاون کر لیں. اگر اس کی گنجائش ہو تو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, لیکن تم اس میں بھی اس گنجائش سے فائدہ نہ اٹھائے, یعنی کوشش کرتا رہے کہ جس طرح میں ہوں بن پڑے. تو ایسے شخص کے لیے اگر مان لو کہ مقروض بھی ہے
اس کے لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی کوشش کے باوجود جبکہ وہ کوشش کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ پیسہ آیا تو نیا موبائل لے لیا سیمسنگ کا لیٹسٹ والا اور مقروض کو قرضہ نہیں دیتا, قرض خواہ کو قرضہ نہیں دیتا, گاڑی بدل لی قرضہ ادا نہیں کرتا اور وہاں رونا شروع کر دیتا, تو یہ تو پھر دھوکے بازی ہے. ہاں ٹھیک ہے گاڑی سمجھ میں آتے ضرورت ہے تو وہ گاڑی رکھی, نئی گاڑی نہیں لیتا کہ جب تک میں قرضہ ادا نہ کر دوں, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا. اور پرانے موبائل پر گزارا کرتا ہے کہ نیا لیٹسٹ والا S5 نہیں خریدتا اور نوٹ اور ٹیبلٹ نہیں لیتا, سب پیناڈول کی ٹیبلٹ پر گزارا کرتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ چلو یہ شخص ہے کوشش کر رہا ہے دے رہا ہے, ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کروا دیں گے اگر وہ مجبوری میں نہ کر سکا, یہ اس کے لیے فرمایا. سبحان اللہ. اسی طرح قضا نماز ہے تو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ قضا نمازوں کا حساب لگا لو کتنے برس کی ہے اور اس کو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھنا شروع کر دو, فجر کے ساتھ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور عشاء کی وتر کی بھی قضا ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن فرائض اور وتر کی بھی قضا ہے عشاء کے, اس کو کرنا شروع کرے. اگر مان لو 7 سال کا حساب تھا وہ 5 سال میں انتقال ہو گیا لیکن چونکہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے. مطلب کیا کہ کچھ حرکت کرنے والے کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ کچھ عمل کرے حرکت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. کیا شعر یاد آیا حضرت کا, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. یعنی تقدیر کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رنگ بدل دیتے, وہ بے چین اور تڑپتے ہوئے دل سے جو اللہ سے فریاد کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, اس گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی نقشہ بدل دیتے ہیں, پلٹ دیتے ہیں. تقدیر ہم نہیں بدل سکتے, اللہ تو بدل سکتے ہیں نا. دادا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس لیے مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے کہ صاحب ہم اتنے گناہگار اب کیا ہوگا, اب ہم تو بس کیا بخشے جائیں گے, اس میں نہ چکر میں پڑے, ہمارا پالا ان سے پڑا ہے, ان سے مانگے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے, تڑپتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صاف اور سیدھی بات یہ, ہم مانگتے نہیں ہیں, ہم مانگتے نہیں ہیں, مانگے نہ ملے تو کہے. اور مانگنے کا طریقہ کیا, ایک دعا کم از کم 3 مرتبہ مانگنا سنت ہے. ٹھیک ہے, مانگو, مانگتے رہو, اور نہ پورا ہو تو یہ دعا پڑھتے رہو کہ امید نہ برآنا, امید برآنا ہے کیوں, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. پھر مانگتے رہیں گے, روئیں گے, گڑگڑائیں گے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رہنے والوں کے لیے, کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف موجود ہے, روئے گڑگڑائے, حتیم ہے جو بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے, دعائیں قبول کے قبولیت کے مقامات کے مقامات ہیں. یہاں تو اگر مان لو نبی صحیح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, جمعے کے دن مغرب سے قبل دعا کتنی ہے, بلکہ جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو وہ گناہگار, وہ مجرم 100 قتل کا ملزم نہیں تھا, مجرم تھا. ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے, یعنی ایک ہوتا ہے الزام گناہ, ایک ہے جرم ثابت شدہ. لہذا وہ 100 قتل کا ملزم نہیں تھا بلکہ مجرم تھا. لہذا 100 قتل کے مجرم کی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا, کیوں, اللہ والوں کی قربت کی بستی سے قربت کی وجہ سے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن اللہ والوں کی قربت کا یہ اثر ہے تو اگر کوئی وہاں پہنچ جاتا تو کیا حال ہوتا, میری زندگی کا حاصل, میری زیز کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا.
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو توبہ کی طرف راغب فرمائے. یہ اچھی صفت ہے, پسندیدہ صفت ہے کہ دل میں نرمی ہو, دل اللہ تعالی کی طرف بڑھے کہ ہم معافی مانگیں اپنے گناہوں پر. یہ بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بندے کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت اچھے اخلاق میں سے. یعنی ہم ہیں گناہگار پھر بھی وہ اس بات کو پسند فرماتے تم ہم سے مانگو. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو راغب فرمائے, اور اس کے لیے مل بیٹھنے کے بہانے ہوتے ہیں. یہ بھی یہ بہانے ہیں, یہ بھی دعا کی ایک قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں کہ کس کی دعا سے کیا اثر ہو. اس لیے مسجد کی جماعت کی نماز میں جب جائے تو جب جماعت سے نماز پڑھے تو اگر سجدے میں امام ہے تو انتظار نہ کرے کہ وہ کھڑا ہوگا پھر جاؤں گا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جہاں ہے وہی شامل ہو جاؤ, اس لیے جاتے ہی بس شامل ہو جاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے نماز کا وہی حصہ مقبول حصہ ہو اور ہماری بھی اس میں شمولیت ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے یہ نہیں کہ انتظار میں چاہیے اب رکعت تو نکل ہی گئی, نہیں ایسا نہ کرے, جہاں وہ شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور یہی مل بیٹھنے کا بہانہ ہے. اس لیے ہمارے میرے شیخ اور مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم جو گزشتہ ماہ تشریف لائے تھے, یہاں مجلس ہوئی تھی, پھر حضرت نے اسی میں فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو یہاں جدہ میں چونکہ مجالس نہیں ہوتی ہیں, ان چیز مجالس کا یہ بھی اصلاح کی مجالس کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے حضرت نے پیر کا دن فرمایا تھا, مشاورت ہوئی تو اس میں بات ہوئی, پھر حضرت نے فرمایا کہ پیر کے دن اس کو جاری کیا جائے. تو یہ جو مجلس یہاں پیر کے دن, آج بھی پیری کا دن ہے, آج بھی پیری کا دن ہے, تو اسی اتباع میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دی کہ میرا بھی حصہ لگ گیا اپنے بزرگوں کی بات کی نقل میں, تو حضرت نے اس مجلس کو جاری فرمایا. اور اس کا یہ ہے کہ عام طور پہ تو یہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتی ہے, اور دوست احباب اس میں یہ رکھا کہ دن تو پیر کا ہے, کبھی فلاں کے گھر پہ کبھی فلاں کے گھر پہ, تاکہ اچھا ہے نیکی کے لتاب شواہد علی الخیر, نیکی گواہوں میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت والا نے اس مجلس کو جاری فرمایا, یہ خانقاہ کی طرف سے یہ مجلس کا انعقاد اور اہتمام ہے, اس مجلس میں شرکت کا اہتمام ہے. اور مختصر وقت رکھا 10-15 منٹ, 10-15 منٹ کی چیز ہے. تو یہاں جو احباب ہیں وہ اس چیز کی کوشش کریں, اس کا اہتمام کریں, کبھی عذر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا اہتمام کریں کہ جو مجلس حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, جن کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ جن کو مجھ سے بیٹھ ہونا وہ ان سے بیٹھ ہو جائے, اور جن کو حضرت نے 25 برس کی عمر میں اپنا سب کچھ دے دیا تھا. 25 سال کی عمر کا لڑکا کیا ہوتا ہے, اللہ ہو بھائی. ہم ذرا سوچے ہمارے کیا ہوتے, ہمیں تو آئی پیڈ اور ٹیبلٹ چاہیے. اور حضرت کے کیا عالم کے ایک, اور اس سے قبل ہی حضرت والا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلافت عطا فرما چکے تھے, تو حضرت کے حکم پر یہ مجلس جاری ہے, حضرت ہی کی منشا سے یہ جاری ہے. تو اس میں توجہات ہوتی ہیں بزرگوں کی, حضرت جس کام کو وہ فرماتے ہیں, اگرچہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مشورہ ہے. دادا کوئی بزرگ ایسا نہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا, فرماتے تھے کہ میں تو اپنے بیٹے سے بھی نہیں کہتا کہ بیٹا میرا حکم ہے یہ کرو, تمہارے میرا مشورہ ہے بیٹا ایسا کر لو. تو اس چیز کو قائم کریں, اس میں آنا جانا, تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے وقت نکال لیں, تھوڑی دیر شرکت کی, بیٹری چارج انشاءاللہ برکتوں ملے گی, فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ٹوٹی پوٹی توفیق عطا فرمائی, اس مملکت میں کچھ اسرار ہوئے کہ ترتیب ہوئی, اللہ اس کو قبول فرمائے. اسی طرح پوری مملکت میں دین کے کام کرنے والے ہمارے تبلیغ والے بھائی بھی ہیں, خانقاہ ہے, علماء ہیں, مختلف انداز سے اس میں محنتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو برابر فرمائے. اور یاد رکھیے گا, سب کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی طرف جانا ہے, سب کا مقصد آخرت. یعنی ان کی ضرورت ایسی ہے, حضرت والا نے ڈربن کے اندر وہاں کے تبلیغی مرکز میں وہاں کے جو امیر ہے وہ حضرت کو لے گئے تھے, میں بھی ساتھ تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت نے بیان فرمایا, حضرت کے بیان کے لیے کہا, تو فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک ریل گاڑی ہوتی ہے, اس میں ڈرائیور بھی ہوتا ہے, اس میں جھنڈی دکھانے والا بھی ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ٹکٹ کلیکٹر بھی ہوتا ہے. اب اگر ڈرائیور کہے کہ میرے بغیر گاڑی چل سکتی ہے تو یہ بھی نہیں, جھنڈی والا جب تک جھنڈی نہ دکھائے گا, ہری جھنڈی نہ دکھائے گا کیا کرے گا.
اسی طرح ٹکٹ والے کی بھی ضروری ہے کہ انتظام کے لیے ضروری ہے. تو پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں مل کر کام کرتے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کام ہی سب کچھ ہے اور ہماری وجہ سے سب کچھ ہے. یہ سب مل کے ہیں. علم کا شعبہ, مدارس ہے, یہ خانقاہیں ہیں, یہ تبلیغ کے مراکز ہیں, یہ دین کے شعبے کام کرنے والے, یہ سب جو ہے بھائی پانچ انگلی کی طرح ہیں. اگر دیکھیں ایک انگلی کو اکیلے پکڑ لینا اس کو توڑنا آسان ہے, اور اس انگلی سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور یہی انگلی مل گئی تب کیا بن گیا؟ قائد ملت بن گیا. اور جب یہ قائد ملت بن گیا, مکہ چوک کا میں یہ ذکر نہیں کر رہا. تو یہ اب یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اب یہ مضبوط ہو گیا. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا, بیٹے سے کہا, بیٹوں کو بلایا اور کہا یہ لکڑی ہے, یہ گٹھڑ ہے, اس کو کھولو. کھولا, کہا ایک توڑو, توڑتے چلے گا. باپ نے کہا دوسرا گٹھڑ ہے, کہا اس کو توڑو. کہا ابا یہ نہیں ٹوٹتا. کہا بیٹا یاد رکھنا, جب تک تم مل کر کام کرو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہ سکے گا. اور جب تم نے یہ کہا کہ تم فلاں شیخ سے بیعت, تم سے ہمیں وہ نہیں ہے, تم فلاں دین کا کام کرو, فلاں کام کرو, تو یاد رکھنا پھر آپس میں کیا وہ نا اتفاقیاں پیدا ہوگی. پھر وہی ہوگا جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے. اپنے بڑوں کی بات مان کر چلے تو اس میں خیر ہے, اور اگر ان کی منشا اور مرضی کے خلاف کیا تو پھر وہ برکت ہٹ جاتی ہے, پھر وہ چیز اور وہ بات نہیں رہتی. پھر نتیجہ یہ ہے کیا ہے کہ بجائے محبت اور الفت پیدا ہونے کے پھر مخالفتیں جنم لیتی ہیں, پھر دور بھاگتے چلے جاتا ہے. پھر یہ تو وہ ہے, پیرل لائنیں ہوتی ہیں نا, پیرل لائنیں چلتی تو ساتھ ہیں لیکن دونوں الگ ہوتی ہیں, ساری زندگی ساتھ چلتی رہیں گی. متوازی جو لائن پیرل ہوتی ہے, ایسے دونوں یوں چار چلتی ہیں, یہ ملتی کبھی نہیں ہے. اسے یاد رکھیں, یہ کام نہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, اور اس کو آباد کرنا یہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ, یہ خانقاہ کی طرف سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی جو خانقاہ, جس کے اب اللہ تعالی نے حضرت والا حضرت صاحب کو سرپرست ہیں, اس کے بڑے ہیں حضرت ہی نے اس کو فرمایا, تو ان کی بات کو ماننا ہے, اسی کو مضبوط کرنا ہے. اگر اس میں جو حضرات یہاں کام کرتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, ان پر نظر نہ رکھیں کہ اب یہ کیا انشنڈ ہیں, یہ نہ دیکھیں کہ ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ جو دین کے کام جتنے کام کرنا ہے, ان کے تو حیثیت مالی کی طرح ہے, مالی ہے. کہ شریعت و سنت کا باغ ہے, کوئی جو ہے وہ ٹیڑھی ساخی اس کو کاٹ رہا ہے, کوئی گھاس کاٹ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ پانی دے رہا ہے, کوئی جو ہے اس کی وہ کچھ کام میں لگا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ باغ آباد ہے. بیوقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ کتنے ایسے مالی آئے اور چلے گئے, اور یہ بھی آئے گا, یہ تھوڑے دن ہوگی یہ بھی اپنا چلے جائے گا. ہزاروں بلبلے اپنی بولیاں بول کر اڑ جاتی ہیں, اور چمن اور گلشن یوں ہی آباد رہتا ہے. یہ شریعت کا اور دین کا باغ تو چلتا رہے گا. میری وجہ سے سب کچھ ہے, فلاں کی وجہ سے سب کچھ ہے, یہ حماقت اور بیوقوفی اپنے دماغوں سے نکالنی ہے. اور اپنے بڑوں کی بات تو اس سے کیا ہوگا, محبت الفت پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے قلوب کو توبہ کی طرف راغب فرمائے, اچھے اخلاق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. یا اللہ اپنا فضل فرما, یا اللہ اپنا فضل فرما, معاف فرما, معاف فرما, یا اللہ تعالی معاف فرما. یا اللہ ہمارے اس دل بیٹھنے کو ہماری مغفرت کا, رحمتوں کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے قلوب کو توبہ کی طرف راغب فرما, گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں سے یا اللہ پاک فرما, حفاظت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ 100% اپنا فرما بردار بنا, عبادت کی طرف ہمیں راغب فرما دیجئے, اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما, اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ انوارات حرمین سے مالا مال فرما. یا اللہ اس سرزمین کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا آنے والے اور بسنے والوں کو یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب بنا دیجئے, اپنے کرم کے صدقے میں شریعت و سنت پر اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک اور نیک بنا, باہمی الفت اور محبت پیدا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے اتفاق پیدا فرما, عاجزی اور تواضع نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, تقوی کی حیات عطا فرما, اپنا فضل ہم سب پر عام فرما,
اور تمام فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, ہم سب کو حلال روزگار عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما, شفاء کلی عطا فرما, صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سن بیٹھنے کو ہماری ہدایت کا, اپنی محبت کا, عظمت کا, معرفت کا, اور سارے عالم کی ہدایت, عظمت, محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کی مدد فرما, اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارزقنا وارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اس سفر کو قبول فرما. یا اللہ جو آپ نے توفیق عطا فرمائی, یا اللہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو نقل کی, یا اللہ اس کو قبول فرما. میری لفظشوں کو, خطاؤں کو, کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما, نفس کے سے حفاظت فرما. یا اللہ اگرچہ اخلاص نہیں ہے, یا اللہ اس کو معاف فرما, کمزوریوں کو معاف فرما. اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, اور اس کو ہم سب کی دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, ہمارے بڑوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہم سب کو بنا دیجئے, سنت پر عمل پیرا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں اولادوں کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتے دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمان سارے عالم کے حق میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.